رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن دله فهو البعيد الترير يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تاریخ اسلام کے اندر بے شمار دن اور بے شمار اوقات بڑی اہمیت کے متحمل ہیں کہ ان دنوں کو یاد رکھنے سے اور ان وقتوں کو یاد رکھنے سے ہمیں اپنا تعلق جو اسلام کے سال ہے اس میں تازگی، اس میں بیداری اور اس میں ایک تسلسل قائم ہوتا ہے اور ہر قسم کی رکاوٹ، جمود اور پھیکا پن ختم ہوتا ہے. چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر حضرات صحابہ کرام، اہل بیت عظام، بلکہ آج تک نہیں بلکہ قیامت تک ایسے واقعات جب بھی روپذیر ہوں گے کہ جس دن اللہ رب العالمین اپنی دین کی مدد کے لیے، اپنی دین کی نصرت کے لیے اور اعقائے حق اور ابطال باطل کے لیے اپنے بندوں میں سے کسی خاص اور محبوب بندے سے جب کوئی کام جاری کرائے گا، لے گا، تو پھر وہ اللہ کے اور بندوں کے لیے وہ شخصیت بھی اور وہ دن بھی ان کے لیے بڑی اہمیت کا دن قرار پائے گا اور وہ شخصیت بھی ایک تاریخ ساز شخصیت بنے گی اور وہ دن بھی ایک ہسٹوریکل اور ایک تاریخی دن قرار پائے گا. اور زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی تاریخوں کو یاد رکھ کر اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتی ہے. میری مراد یہ اگست کا مہینہ جہاں آزادی پاکستان کے حوالے سے اور ابھی چند دن پہلے کشمیر کی جدوجہد کے حوالے سے ایک بڑا تاریخ ساز مہینے کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اسی مہینے کی ابتدا کے اندر ہندوستان کی جارحیت جو کشمیر پر ہوئی، وہ دن، وہ تاریخ، یہ مہینہ، یعنی 2019 کا یہ سال اپنی اہمیت اور اس ظلم پر اور اس دہشت گردی پر ایک تاریخی گواہ بنا. جس طرح 1947 کے اندر 14 اگست کا دن اور 27 رمضان المبارک کا یہ دن پاکستان کی آزادی اور اسلامی ریاست، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کہ جو دین کے لیے کی گئی تھی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے اور تتبع میں اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑی ہجرت جب ہوئی کہ جب اکھنڈ بھارت کا مکرو چہرہ ظاہر ہوا اور اس کے بعد تقسیم ہند ہوا اور 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی، اور ان کی ہجرت کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا تھا۔ اس سابقہ ماضی کے تسلسل کو یاد دلاتے ہوئے آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اگست کا مہینہ اپنی اہمیت کو رکھتا ہے جس میں جب 19ویں صدی کی ابتدا ہو رہی تھی اور اس میں اگست کا مہینہ آیا تو میری مراد 25 اگست 1900 والی صدی میں ایک بہت بڑا کام لاہور کی سرزمین پر انجام دیا گیا، اور جھوٹے مدعیان نبوت میں سے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے سرکار مجدد اہل سنت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا، جو 25 اگست کو شاہی مسجد کے اندر، یعنی آج 23 اگست ہے، اسی تسلسل سے آج کے جمعے کو ہم اس تاریخی حقائق پر، تاکہ نوجوانوں کو اس تاریخ اور اس واقعات کی چند باتیں یاد دلائی جائیں، اور ان دنوں کو یاد رکھنے سے بے شمار فوائد اور بیداری کا حصول ہوتا ہے۔ 25 اگست 1900، یعنی جب یہ 19ویں صدی شروع ہو رہی تھی، تو لاہور کی شاہی مسجد میں مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا، اور اس چیلنج کی حرکت کیا تھی، کیا فعل تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے بالاجماعی طور پر تمام مکاتب فکر کی طرف سے عقیدہ ختم نبوت کی ترجمانی کے لیے اور مسلمانوں کے متفقہ اور مسلمہ موضوع کی کے دعوے کو نبھانے کے لیے اور تمام امت کی طرف سے ترجمانی کرنے کے لیے سرکار سیدنا خواجہ ملت و دین سیدنا پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ مناظرے کے لیے لاہور کی جامع مسجد کے اندر تشریف لائے، اور 2 دن آپ نے اسی مسجد کے اندر مرزا ملعون کے چیلنج کو قبول کر کے وہاں پر اس کا انتظار کیا، لیکن مرزا میں یہ دم نہ ہوئی کہ وہ آ سکا۔ تو لہذا تاریخ اسلام کے اندر جہاں، پاکستان کی تاریخ میں جہاں 14 اگست اور بالخصوص ابھی ستمبر کا مہینہ آ رہا ہے، تو 7 ستمبر، نوجوان اس تاریخ کو بھی یاد رکھیں، 7 ستمبر 1974 یہ ہماری آئین کا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے مقصد پاکستان، جس مقصد کے لیے پاکستان کو لیا گیا اس کی تکمیل آئین کی شق پر ہوتی ہے، اور 1974 7 ستمبر 1974 کو ہمارے آئین میں باقاعدہ طور پر عقیدہ ختم نبوت کی اس دفعہ کو شامل کیا گیا اور اس بات کو ڈکلیئر کر دیا گیا اور مسلمانوں کے اجماعی عقیدے کو آئین کے اندر لکھ دیا گیا، جو قرآن کی 100 کے قریب آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 300 سے زیادہ احادیث اور امت کے اجماع سے ثابت تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی اور آپ کا مقام اور آپ کی انفرادیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سربراہی کا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد تاج نبوت سے کسی کو سرفراز نہیں کیا جائے گا، آخری کتاب آپ کو مل گئی، آخری شریعت آپ کو عطا کی گئی، وہ شریعت اور وہ ضابطہ، وہ قانون دے دیے گئے زندگی کے کہ قیامت تک کے پیدا ہونے والے 9 پید جتنے بھی مسائل ہو اس کو آپ کی شریعت احاطہ کرتی ہے، تو آپ کے بعد نہ وہ کوئی وحی آئے گی، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی امت آئے گی۔ یہ بات جو قرآن و سنت میں موجود تھی الحمدللہ اب آئین کے ورق کے اندر بھی شامل کر کے پاکستان کا قانون ختم نبوت کا تیار کیا گیا، اور اس میں اس بات کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ مسلمان کی آئیڈینٹیٹی اور مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ مسلمان وہی شخص کہلائے گا جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ تمام باتوں کو دل سے سچ جان کر زبان سے اس کا اعلان کرے، اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دے اور قبول کرے، اور جو شخص ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اجرائے نبوت کو وہ سمجھے اور نبوت کو جاری جانے، اور کسی شخص کے لیے جدید نبی ہونے کا یا ذلی نبی یا بروزی نبی، یعنی اب وہ نبی ہو کر، بروز بمانا ظاہر ہونا، وہ اب وہ ظاہر ہو گیا ہے، پہلے وہ ظاہر نہیں ہوا تھا، ذلی بمانا یہ کہ نبی کی اتباع میں رہتے رہتے وہ نبی بن گیا ہے، تو ذلی نبی کا تصور یا بروزی نبی کا تصور، نبوت کا کوئی بھی جدید تصور اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر کرتا ہے تو ہمارے آئین میں یہ بات درج ہے کہ یہ مسلمان کی شناخت نہیں اور ایسا شخص مسلمان نہیں کہلائے گا، غیر مسلم کہلائے گا. تو یہ 1974 میں مسلمانوں کی شناخت جو قرآن میں دی ہے، سنت نے دی ہے، اسی شناخت کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، اور 7 ستمبر 1974 کے اندر اس شناخت کو باقاعدہ طور پر آئین پاکستان میں قانون پاکستان کا درجہ حاصل ہو گیا. یہ ایک تاریخی پہلو جو میں ایک مختصر جمعہ کا وقت ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لیکن 25 اگست کا جو دن ہے اس کو ذرا یاد رکھیے گا. آج 23 ہے کیونکہ اس کے بعد جمعہ آئے گا بعد میں، تو لہٰذا آج کے جمعے کو ہم نے اس کے حوالے سے موسوم کر دیا ہے تاکہ یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، صرف ایجوکیٹ کرنے کی بات. اور اس وقت قائدیانیت کا مقابلہ تعلیم ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے اور شعور دلا کے ذریعے ہو سکتا ہے. اور الحمدللہ جتنی تحریکیں اس دوران کھڑی ہوئی، نواز شریف کی حکومت سے جب یہ فساد تیار ہوا اور موجودہ حکومت تک یہ غلیظ بادل منڈلا رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کم سے کم یہ ہوا کہ تمام امت مشرق سے لے کر مغرب تک قادیانیت کے فتنے سے سمجھدار ہو چکی ہے اور بیدار ہو چکی ہے. اور اس فضا کے اندر کم سے کم یہ ہو گیا کہ یہ مسئلہ سامنے آیا. کشمیر کے مسئلے کی اہمیت کو ہم جان و دل سے تیار ہیں. افواج پاکستان کی لبیک پر ہر پاکستانی کشمیریوں کی جان و مال عزت و آبرو کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے کو بہا دینا اپنے لیے شرف سمجھتا ہے. لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ کشمیر کا مسئلہ اتنا حساس نہیں ہے جتنا حساس ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اور الحمدللہ ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ جس طرح فوج پاکستان اور ریاست پاکستان کشمیر کے مسئلے پر اور مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو اور بھارت کی جاہریت اور بربریت اور اس کی دہشت گردی کے خلاف زبان حق کو انہوں نے کھولا ہے، ہمارے وزیر اعظم ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف کوئی بھی ہو جو اس بات کی طرف آئے کہ بھارت جارحیت کر رہا ہے، اور کل کا یا پرسوں کا بیان عمران خان صاحب کا بڑا جرت مندانہ بیان ہمارے سامنے آیا کہ پھر دنیا دیکھے گی کہ دو عالمی طاقتیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ملا رہی ہیں. تو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں اتنی بڑی دہشت گردی نہیں ہوئی کیونکہ کشمیر میں مسلمان رہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ان کی جان کی اہمیت نہیں، عزت مصطفیٰ کی اہمیت ہے. تو ہم یہ امید رکھتے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ جس طرح جرت آپ نے کشمیریوں کی جان مال عزت و آبرو اور ان کی ظاہری زندگی کے تحفظ کے لیے بات کی ہے، تو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بھی آپ اسی سرحد پر پہرا دیں گے. اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور ہر اس سیاسی تنظیم اور ہر اس شخص کے لیے دعا گو ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے، جو مسلمانوں کی شہ رگ ہے کہ جب یہ عقیدہ رہے گا تو ہم مسلمان کہلائیں گے، پھر پاکستان کہلائے گا، پھر کشمیر کہلائے گا. معذرت کے ساتھ ان تمام حقیقتوں کو قبول کرتے ہوئے یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں، ہم وطن پرست لوگ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہمارے نزدیک وطن کی اہمیت، ذات کی اہمیت، قومیت کی اہمیت جناب محمد رسول اللہ کے نام کے ساتھ وابستہ ہے. تو اللہ افواج پاکستان کو برکت دے اور کشمیر کو اللہ رب العالمین کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اور غزوہ ہند کے لیے بات کر رہے ہیں، یہ بات میں پھر عرض کر دینا چاہتا ہوں مسجد کے اندر بیٹھ کر کہ ہم یہ سیاسی سکورنگ نہیں کر رہے، نہ ہم سیاسی لوگ ہیں، لیکن جو ممبر تقاضا کرتا ہے، جو تاریخ تقاضا کرتی ہے، وہ بات یاد دلائی جائے. ان تمام چیزوں کے بعد اب جو بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں تمہید کے طور پر، میرے بزرگوں دوستوں وہ یاد رکھیں آپ، جس طرح کے 7 ستمبر 1974 پاکستان کا افتخار ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا سب پرچم جس شان کے لیے بلند کیا گیا تھا، اصل میں وہ جس خوشی سے لہرا رہا ہے وہ آئین پاکستان کی یہ شک ہے جو 7 ستمبر 1974 کو ختم نبوت کے نام سے درج کی گئی. یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا بدن جو تھا وہ 1947 14 اگست کو تیار ہوا، لیکن اس کے اندر اسپرٹ اور جو روح آئی ہے وہ 7 ستمبر 1974 کو آئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ روح کے بغیر جسم ایک لاشا ہوتا ہے، اور جسم کی قدر جب قرار پاتی ہے کہ جب اس کے اندر روح آتی ہے. اور یہ تمام باتیں میں نے صرف طلباء کو اور آپ دوستوں کو ظاہر کرتے ہوئے بتاتے ہوئے بات کی ہے، لیکن حق یہ کہ پاکستان کا یہ وجود ہمیشہ زندہ رہے گا، اس لیے کہ اس کی زمین پر یہ جو جھنڈا سبز ہلالی قائم ہے، یہ ناموس رسالت کا جھنڈا ہے، یہ ختم نبوت کا جھنڈا ہے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے پاکستان کا جھنڈا لیا ہے. آپ اس کو فلیگ آف پاکستان کہیے یا ناموس رسالت کا جھنڈا کہیے، بھلے دو نام کہیے، بات اس میں کی ہے. اب آئیے ان تمام تاریخی تسلسل کے ساتھ آج کے جمعے کو ہم جس شخصیت کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں. 25 اگست 1900 یعنی جب یہ صدی شروع ہوئی تھی، اس میں حضرت خواجہ ملت سیدنا خواجہ پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی، جنہوں نے مسلمانوں کی جانب سے ترجمانی کرتے ہوئے اور مسلمانوں کی تمام امت کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے، مرزا ملعون نے 1900 میں مناظرے کا چیلنج دے دیا تھا مسلمانوں کو کہ آپ آ جائیے شاہی مسجد میں مجھ سے بات کر لیجئے. لیکن وہ کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، جمعہ کا ٹائم ہے، میں صرف موٹی موٹی بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، ورنہ یہ تفصیل سے سمجھنے کا موضوع ہے. آپ نیٹ پر جائیے، اس کی تحقیقات، اس کی پی ڈی ایف نکالیے اور اس کو پڑھیے اور اس دن کو زندہ رکھیے. موضوع اس بات پر نہیں مرزا نے چیلنج کیا تھا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور میں سچا نبی ہوں تو آؤ مجھ سے بات کر لو، معاذ اللہ، اور اگر میں جھوٹا ثابت ہو گیا تو میں ملعون قرار پاؤں گا. نہ نہ، اس کسی موضوع پر اس نے مسلمانوں کو جواب نہیں دیا. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کی ہمت ہی نہیں بنی کہ اس موضوع پر آ کر وہ بات کرے. اس نے ایسی ڈنگے مارتے ہوئے سرکار تمام امت کو، بالخصوص پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، جو پنجاب کے اس پورے خطے کے اندر بالعموم بالخصوص اور تمام امت کی طرف سے بالعموم ترجمانی کر رہے تھے ختم نبوت کی، اور اللہ نے یہ صحرا حضرت امام حسن کے شہزادے سرکار امام پیر محلی شاہ صاحب کے سر پر رکھا تھا کہ جن کو اللہ نے ولایت اور روحانیت کا بھی امام بنایا تھا اور شریعت کے علم کا بھی بہت بڑا امام بنایا تھا. بڑی توجہ سے اس بات کو سنیے آپ. انہوں نے اس سے پہلے دیگر علماء نے، جہاں نام بڑے بڑے علماء کا آتا ہے، فاضل بریلوی رحمہ اللہ اور تمام علماء نے اپنی تحریرات کے ذریعے ختم نبوت کے مسئلے کو اجاگر کیا اور مرزا کے جھوٹے نبوت کے دعوے کو تشتبام کیا، لیکن اس میں ایک کلیدی کردار حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کا تھا. یہ 1900 کے مناظرے سے پہلے پیر محلی شاہ صاحب کی چند کتابیں، ایسی مارکۃ الآراء اور ایسی زبردست کتابیں سامنے آئی تھی کہ جس نے قائدیان کے قلعے کے اندر زلزلہ بپا کر دیا تھا اور پوری امت اسلام کو اس جوش کی طرف لایا تھا کہ اب یہ قیادت پیر محلی شاہ صاحب سنبھالیں اور مرزا کے فتنے کو گویا کہ وہ دفن کر کے رکھیں. اس کی تسلسل کی طرف میں توجہ دلانے چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، پھر اس مناظرے کی طرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. 1857 کا وہ غدر، دیو آزادی کی تحریک چلی جس میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کلکتہ کے اندر آیا تھا ایک کپڑے کا تاجر بن کر، اور آہستہ آہستہ اس نے پورے بھارت کے اوپر قبضہ کیا. کلکتہ کے اندر ایک کپڑے کا تاجر بن کر آیا اور پھر اس طریقے سے، اب اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہم کوئی سازشی لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو سڑکیں بنا کر ہمیں دوسرے ممالک کے ساتھ ملایا جا رہا ہے تو تجارت کے نام پر کسی اور چیز کو اڈاپٹ نہ کر دیا جائے، کیونکہ ہندوستان کے اندر یہ ہو چکا ہے. تقسیم ہند سے پہلے برطانیہ کپڑے کا تاجر بن کر کلکتہ کے اندر آیا اور وہیں سے پھر اس نے تاجروں کی صورت میں اپنی فوج کو منتقل کیا اور ایک کے بعد دیگر علاقوں پر قبضے کا سلسلہ شروع ہوا، اور آخری لڑائی میسور کے اندر ہوئی تھی جو حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میسور کی راجدھانی پر ہوئی، اور حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی میسور کی راجدھانی اور آپ کی شہادت کے بعد پھر پورے بھارت کے اوپر، پورے ہندوستان کے اوپر انگریز نے تسلط جما لیا تھا، اور لمبا عرصہ انگریز جو ایک بیپاری بن کر آیا تھا لیکن اس کا مقصد زمین پر قبضہ تھا، اور اس نے زمین پر قبضہ کر کے پورے ہندوستان کو اپنے زیر نگو کر دیا، اور پھر اس کے بعد آزادی کی تحریک چلتی رہی. آزادی تحریک کے انگریزوں سے جان چھڑایا جائے اور اپنے جو سابقہ حقوق تھے وہ پھر لے لیے جائے، تو اس میں ایک بہت بڑی تاریخ ہے، وہ 1857 ہے. 1857 کا غدر وہ تھا کہ جس میں باقاعدہ طور پر اس سے پہلے، چند سال پہلے، امام حریہ شاہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ نے انگریزوں سے جہاد کا فرض کا فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ غاصب ہیں، انہوں نے غصب کیا ہے، ان کے خلاف ہر ہندوستان میں رہنے والے شخص کو جہاد کا اعلان کرنا چاہیے اور اپنی کوششیں کر کے اس کو آزاد کرنا چاہیے. بے شمار علماء کو برٹش گورنمنٹ نے گرفتار کیا، کالا پانی کے اندر ان کو شہید کیا گیا. گرفتاریوں کا سلسلہ حضرت عنایت اللہ کارکوری رحمہ اللہ، ہمارے وہاں درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے علم الصیغہ کے نام سے، اس کے مصنف، ان کو بھی گویا کہ کالا پانی کے اندر شہید کیا گیا، فضلہ خیرآبادی رحمہ اللہ کو شہید کیا گیا، بے شمار علماء کو مار ڈالا گیا، لیکن اس کے بعد یہ تحریک کا سلسلہ جاری رہا. اب انگریز نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد جو تھا وہ پھیکا نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان کی بنیاد دو عقیدوں پر ہے، ایک اللہ کی توحید پر ہے، ایک نبی کی رسالت پر ہے. توحید کے عقیدے کو تو یہ ہلا نہ سکے، انہوں نے کہا کہ نبی کی ذات کو متنازع بنا دو اور ان کو ڈبیٹ کا موضوع بنا دو اور ایسی شخصیت کو درمیان کے اندر لانچ کرو. بہت صحیح حقیقت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا، تاریخ کو ایک فلسفے کے طور پر، سچائی کو ایک فلسفے کے طور پر بیان کر رہا ہوں. اس وقت انگریزوں کو ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے کہ یہ جس شدت کے ساتھ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، پیار تو یہ اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں، ماں سے بھی پیار کرتے ہیں، ماں باپ کے قدموں پر یہ جان دینے پر بھی دریغ نہیں کرتے، لیکن بات جب ان کے نبی کی آتی ہے تو پھر یہ اپنے باپ کو بھی نبی کے قربے قدموں پر قربان کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. تو پھر یہ جو جنونی محبت ان کی ہے، یہ جو عشق شادی کا ان کا ہے، تو اس کو توڑا جائے، اس کو مسمار کیا جائے. اس کو حضرت اقبال نے شاعری مشرق میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے یہ بات فرنگیوں کی فکر، ان کے تخیل، ان کی تھنکنگ کو انہوں نے اپنے شعر میں بیان کر دیا تھا کہ گورا یہ کہا کرتا تھا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اس وقت انگریزی تعلیم کا نظام بڑھنے لگا اور مدارس کو ڈیگریڈ کرنے لگے، جس طرح آج پھر شروع ہو گیا ہے. مدارس کو ڈیگریڈ اس لیے کیا کہ لوگ دین کی تعلیم سے بھاگیں، علماء سے بھاگیں. جب تعلیم سے بھاگیں گے، مدارس سے بھاگیں گے، مدارس کو کمزور کرو، ان پر سختیاں لاؤ. کھال باہر بک رہی ہے 7,000 کی، لیکن قربانی کے ریٹ کھال کے 700 روپے کر دیے گئے. اس کی ایک وجہ اس میں یہ بھی تھی تاکہ مدارس کو جو رسد جہاں سے پہنچ رہی ہے، کیونکہ کوئی حکومت تو رسد نہیں پہنچاتی. آج جو یہ مدارس چل رہے ہیں، سب سے بڑا ویلفیئر سیکٹر مدارس ہیں، جس میں لاکھوں غریب بچے اگر ان کو مدارس نہ سنبھالے تو وہ دہشت گردی کا شکار ہو جائیں. ان کو مدارس گویا کہ قرآن و سنت کی تعلیم دے کر معاشرے میں عالم دین بنا کر اچھے باخلاق لوگوں کی صورت میں بیان کرتے ہیں، لیکن مدارس کا گزارا کس چیز سے ہوتا ہے؟ ان کھالوں سے ہوتا ہے، صدقات سے ہوتا ہے، فطروں سے ہوتا ہے. تو اس وقت ہوا یہ کہ اس پر گوروں نے بڑی سختی کے ساتھ پابندی لگائی اور کالج یونیورسٹیوں پر مراتے دی گئی کہ جو فلاں ڈگری لے گا. میں کالج یونیورسٹیوں کے ڈگریوں کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مراتے دی گئی، کون اپنے بچے کو عالم بنائے گا، قرآن و سنت کو عالم بنائے گا کہ 2 روپے کی نوکری اس کو نہیں ملے گی؟ اگر وہ اس کو پی ایچ ڈی کروا دے، اس کو ایم فل کروا دے، اس کو کسی چیز میں ماسٹر کروا دے، تو 4,00,000 روپے اس کی تنخواہ ہوگی. تو کون ایسا سمجھدار آدمی ہوگا جو اپنے بچے کو مولوی بنا کر 2 روپے سے بھی 2 روپے تک کا قابل نہ بنائے؟ تو یہ سازش گورے نے پہلے شروع کی تھی کہ کالج یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کی قیمتیں اور اس میں کام کرنے والے لوگ، یقیناً میں اس کا مخالف نہیں، لیکن سازش بچانا چاہتا ہوں کہ ساری کھچاؤ دین سے دور کرنے کے لیے ایک طرف کر دیا گیا اور مدارس کی ڈگریوں کی، مدارس سے فارغ اسٹوڈنٹ کی اوقات گلی کے اندر ایک کچرے جیسی بھی نہیں رہی. لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بزرگ علماء کی روحوں کو کہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اتارے کہ انہوں نے فاقہ کر کر بھی بچوں کو پڑھایا. اور آج پاکستان اگر بڑا ہے تو یہ لبرلوں کی جدوجہد سے نہیں، ان علماء کی جدوجہد سے بنا کہ جنہوں نے بھوکا رہ کر مدرسے میں جہاد کی تعلیم دی، رسول اللہ کی محبت کی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی. اور آج میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک کی شخصیت سے جو والہانہ عقیدت تھی، اس پر اقبال جیسے لوگ بھی خاموش نہ رہے. انہوں نے گورے کی فکر کی ترجمانی کی کہ گورا یہ کہتا ہے کہ یہ فاقہ کش، کہ ہم نے مسلمان کو بھوک سے مار دیا، اس کی رسد کاٹ دی ہم نے، لیکن موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اس کے بدن میں عشق رسول کی جو روح ہے، جب تک اس کو ہم کاٹیں گے نہیں، اس وقت تک مسلمان مرے گا نہیں. ہم نے اس کی روٹی روک دی، اس کا پانی روک دیا، اس کی ڈگریوں کی مراتے روک دی، لیکن مسلمان پھر بھی ایک تہبند پہن کر کھڑا ہے اور رسول اللہ کے نام کا نعرہ اور نعرے لگا رہا ہے کہ غلام ہے، غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. تو اس پر انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے شخص کو، جو ہندوستان کا ایک ضلع گرداسپور، جو موجودہ سیالکوٹ جو ہمارا ہے، یہ اس ضلع کا حصہ تھا، تقسیم کے بعد سیالکوٹ ہماری طرف آ گیا ہے، قادیان اس طرف چلا گیا. جس طرح گرداسپور کے صوبے کا ایک علاقہ، ایک ضلع سیالکوٹ تھا، اس طرح گرداسپور کے پورے صوبے کا ایک ضلع قادیان تھا. قادیان تقسیم ہند کے بعد اس طرف ہو گیا اور سیالکوٹ کا یہ علاقہ اس طرف ہو گیا. اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مکمل اجازت دی گئی
کہ وہ پہلے اپنا اعتماد مسلمانوں میں اٹھائے. میں توجہ چاہوں گا آپ کی. اس دور کے اندر آریہ سماج لوگ جو ہندوؤں پر اعتراض کرتے تھے، اس کے لیے گوروں نے پورا سکوپ دیا کہ اگر کوئی ان کے خلاف تقریر کرے تو اس کو گرفتار کرو، لیکن مرزا قادیانی تقریر کرے تو اس کو پروٹوکول دو، پولیس باقاعدہ اس کے جلسوں کو پروٹیکٹ کرے، اس کے گارڈز ہوں اس کے ساتھ. باقاعدہ اس کو لانچ کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے عقیدے کو چھیننے کے لیے پہلے وہ اعتماد تو پیدا کرے. دیکھیں چور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ڈاکو، ڈاکو آپ کے سامنے خدا نہ کرے پسٹل لے کر آتا ہے تو اس وقت آپ اس کو پہچان لیتے ہیں، پاکٹ مار پسٹل لے کر نہیں آتا، وہ آپ کا اعتماد بناتا ہے، اعتماد بنا کر پھر آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمانوں کے نزدیک مسلمانوں کا رہبر اور مقتدا بنانے کی حیثیت سے ایک اعتماد کی صورت پر لایا گیا. سب سے بڑی بات، گورے انگریز عیسائی تھے نا، مجھے بتائیے، یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس دور میں حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو گندی گالیاں دی، لیکن اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کرتی تھی. اس کے خلاف آپ یہ ذرا سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں، گوروں کی حکومت ہے، تسلط ہے، متسلط شدت پسند عیسائی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ کی توہین کی جائے، معاذ اللہ، ہم مسلمانوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی توہین ایسے ہی ہے جیسے محمد رسول اللہ کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی واجب اور فرض ہے، حضرت عیسیٰ کا ادب بھی واجب اور فرض ہے، حضرت داؤد کا ادب بھی واجب اور فرض ہے، حضرت موسیٰ کا بھی ادب واجب اور فرض ہے، ہر نبی اور رسول کا ادب واجب و فرض ہے. ہم ادب میں نبیوں کو بانٹتے نہیں، ہر نبی کے ادب کو اپنے لیے ایسا سمجھتے ہیں جیسے خدا کا ادب لازم ہے. اس بات کو سمجھ لیجیے، کہیں آپ مس گائیڈ نہ ہو. لیکن آپ غور کیجئے، اس دور کے اندر جو کٹر قسم کے عیسائیوں کی حکومت تھی اور مرزا برملا عیسائیوں کو للکارتا تھا مناظرے کے لیے تاکہ مسلمانوں کا ایک مسیحا بن کر یہ سامنے آئے اور لوگ کہیں واہ کیا مقرر ہے، واہ کیا مناظر ہیں، اور اس کو اعتماد دلانے کے لیے ظاہر سی بات ہے گورا جنہیں جو کام 10 سال بعد کرنا ہوتا ہے اس کی بنیاد ابھی رکھتا ہے، جو کام 50 سال بعد کرنا ہوتا ہے اس کی بنیاد ابھی رکھتا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ 1947 کے قریب اس کی بنیاد رکھ دی گئی اور پورا پروٹوکول مرزا کو دے دیا گیا کہ وہ جس قسم کی زبان عیسائیوں کے بارے میں استعمال کرے. میں آج پوری دنیا کی عیسائی برادری سے مخاطب ہوں، میں اس انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان میں رہنے والے ہمارے عیسائی دوست جو اقلیت ہمارے ریاست میں رہتے ہیں، میں ان دوستوں سے مخاطب ہوں، میں پوری عیسائی دنیا سے مخاطب ہوں. میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا سارے مسلمانوں کی طرف سے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امی جان سیدہ عفیفہ صدیقہ سیدہ مریم، ان کے قدم تو بڑی ذات ہیں، ان کے علاقے کی طرف جو میٹھی ہوا بھی چلتی ہے نا، اگر وہ گرد بھی اٹھاتی ہے تو وہ گرد بھی ہماری داڑیوں سے زیادہ عزت رکھتی ہے. ہمارے دلوں کے اندر سیدہ مریم کا یہ احترام ہے، ہمارے دلوں کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ کا یہ احترام ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں سیاسی سکورنگ کے لیے نہیں، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے گھر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، سیاسی سکورنگ کے لیے نہیں. کچھ دن پہلے امریکہ کے صدر ٹرمپ صاحب کے سامنے وہ بڈھے کو پیش کیا گیا اور وہ بڈھا رو کر کہہ رہا تھا کہ میری زمینیں جلا دی جاتی ہے، قادیانی کو مارا جاتا ہے. میں ٹرمپ صاحب سے کہتا ہوں وہ ایف آئی آر بھی تو منگائی جاتی جس وجہ سے اس کو پاکستانی عدالت نے سزا دی تھی، اس کو مدرسوں نے سزا نہیں دی تھی، اس کو پاکستانی عدالت نے سزا دی تھی. سزا کس وجہ سے دی تھی؟ اس لیے وہ قادیانیوں کا پبلشر تھا، وہ ان کی کتاب بیچتا تھا اور اس کی کتاب میں حضرت عیسیٰ کی جو توہین تھے بھی میں پڑھنے جا رہا ہوں. وہ ایک مسلمان نے جب کتاب خریدی اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ ان کی ماں کو اتنی گندی گالیاں دی ہیں، تو اس نے لے جا کر دکھایا، باقاعدہ اس کی ایف آئی آر کٹی. تو اس کو مسلمانوں کو گالی دینے پر نہیں ایف آئی آر کٹی، اس کو حضرت عیسیٰ کو، توجہ سے سن رہے ہیں آپ، اس کو حضرت عیسیٰ کو گالیاں دینے سے ایف آئی آر کٹی. ٹرمپ صاحب آپ تو کٹر عیسائی ہیں. آج میں اٹلی میں بیٹھے ہوئے کرسچن کمیونٹی کے جو پاپ ہیں، جو فادرز ہیں، جو ان کے متسلف اس وقت پوری دنیا کے اندر کٹر قسم کے عیسائی جو بالکل متسلب اور مذہبی ہیں وہ اٹلی کے اندر پائے جاتے ہیں. تو میں اٹلی کے عیسائی پوری مشنری سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ٹرمپ سے پوچھ نہ پائے کہ اس کو تو امریکہ میں بلا کر سزا دینی چاہیے تھی کہ اس نے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کی توہین کی ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پایا عیسائی مشنری کو. اور میں عیسائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ تم مسلمانوں کے دشمنی میں کتنے اندھے ہوتے جا رہے ہو، تم مسلمانوں کو دیوار پر لگانے کی فکر میں کتنے اندھے ہوتے جا رہے ہو کہ وہ تمہارے نبی حضرت عیسیٰ کو گندی گالیاں دے رہا ہے، اور حضرت عیسی ان کی والدہ عفیفہ جن کے قدموں پر ہماری ماؤں کی عزت والی چادریں قربان ہو، ایسی پاکیزہ عورت جن کی شان میں قرآن میں پوری سورت سورہ مریم اتاری ہے، ان کی شان میں بے ادبی کرتا رہا اور آپ نے ان کو پروٹوکول دیا اور سلمان تاثیر کا بیٹا اس کو پروٹوکول دلوا رہا ہے تو اس کی تحقیق کی جائے۔ ہم متشدد لوگ نہیں ہیں، ہم انتہائی اقدام کا سوال نہیں کرتے، لیکن ممبر پر بیٹھ کر ایک اصلاحی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا سنیے کہ ایک دو عبارت جس سے آپ کا دل کانپ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ کے یعنی بندہ اپنے معاذ اللہ بدماش سے بدماش دشمن کے لیے ایسی بات نہیں کرتا، جو اللہ کے سچے اور پیارے نبی جن کو قرآن نے یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے یہ بات ذکر کی تھی کہ انی عبداللہ واتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ فرماتا عیسیٰ وہ ہے کہ جنہوں نے ماں کے گود میں نہیں جھولے میں کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا، نبی نہیں سر سے پاؤں تک لے کر مجھے برکت والا بنایا۔ حضرت عیسیٰ کیسے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب حج پر گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کے دوران ہاتھ نکال کر کسی سے مصافحہ کیا، جس سے مصافحہ کیا وہ نظر نہیں آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے کہ حضور کون تھے؟ فرمایا میرے بھائی عیسیٰ میرے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ حضور اللہ اکبر حضرت عیسیٰ کیسے دکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا سرخی مائل ان کا گورا گورا چہرہ ہے، گھنگریالو ان کے بال ہیں جو ان کے کانوں کی لا تک آئے ہیں، اور اتنے تازہ اور اتنے نکھرے ہوئے اتنے چمکیلے بال ہیں ان کے کہ ایسا لگتا ہے کہ تیل ابھی نکھر رہا ہے، تیل لگا ہوا نہیں ہے لیکن بالوں میں چمک ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی تیل گویا کہ ٹپکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ نبی پاک نے بات کی ہے۔ اب دیکھیں مرزا کیا بات کرتا ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ میں اس پر پھر سرکار پیر محلی شاہ صاحب خواجہ ملت و دین کا جو آج دن ہے جس پر آج کی تقریر ہم نے رکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ مرزا کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 10 ہمارے پاس موجود ہے، کوئی آ کر دیکھ سکتا ہے، حوالہ دکھ رہی ہے۔ مرزا کی کتاب جو میں نے کھولی ہوئی ہے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 265 روحانی خزائن، اس کی تمام کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت کے پیٹ میں 9 مہینے تک بچہ بن کر رہا اور خون حیض کھاتا رہا اور انسانوں کی طرح گندگی کی راہ سے پیدا ہوا، انسانوں کی طرح گندگی کی راہ سے، سیدہ مریم کو گالی دے رہا ہے، انسانوں کی طرح ایک گندی جگہ سے پیدا ہوا اور پکڑا گیا اور سلیب پر کھینچ دیا گیا۔ اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 50، میں کوئی سیاسی یا مذہبی دہشت گردی کی بات نہیں کر رہا، آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں، لکھتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مریم کے خون اور مریم کی منی سے پیدا ہوا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک عبارت صرف، ایک پھر اس نے آگے چل کر یہ بات بھی واضح طور پر اپنی ایک کتاب کے اندر گویا کہ لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ساری جھوٹ تھی، اور ایک کتاب کی کشتی نو جو اس کی بڑی مشہور کتاب ہے صفحہ نمبر 73 پر لکھا، یورپ کے لوگ سنیے ٹرمپ صاحب اور پوری دنیا عیسائی سنیں، وہ لکھتے ہیں کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب پینے نے نقصان پہنچایا اس کا سبب تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ شراب بہت پیا کرتے تھے اور کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے پیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار باتیں ایسی جو میں مسجد میں نہیں پیش کر سکتا۔ یعنی اب آپ عقل سے سوچیں کہ حکومت ہے 70 قسم کے عیسائیوں کی، لیکن وہ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس پر کوئی FIR نہیں کٹ رہی، بلکہ انگریز پولیس باہر کھڑے ہو کر اس کو پہرا دے رہی ہے۔ تو مسلمان جو سادہ تھے ان کو کیا پتا تھا یہ بعد میں کیا کرے گا۔ اس کے نام کے نعرے لگنے لگے۔ جب اس نے اپنا اعتماد بنا لیا، جگہ جگہ اس کے جلسے ہونے لگے، مسلمانوں کے اجتماع میں جانے لگا، تو پھر قرآن کریم کی آیت نمبر 157 میں ایک عقیدہ موجود ہے کہ سورہ نساء کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، نہ انہیں قتل کیا گیا، بلکہ ان کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 157-158 کے اندر ہے۔ اس کے خلاف پہلے اس نے عقیدہ کیا، اس نے کہا دیکھو میں حضرت عیسیٰ کا مسیح ہوں، پہلا دعویٰ اس کا ہوا، میں حضرت عیسیٰ کا مسیح ہوں، حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے، میں خود ان کی طرف سے، اور دیکھو میں مسیح بن کے آیا، میں عیسائیوں کے خلاف تقریر کر رہا ہوں، میں آریوں کے خلاف تقریر کر رہا ہوں، میں اسلام کے عقیدے کو ظاہر کر رہا ہوں عیسائیوں کو۔ میں نے کہا عیسائیوں سے مناظرے کا کیا مطلب تھا کہ حضرت عیسیٰ کو گالی دیں؟ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف نہیں، عیسائیوں سے اختلاف ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ عیسائیوں سے مناظرہ کرتے وقت آپ اللہ کے نبیوں کو گالی دیں؟ یہ کون سا طریقہ کار؟ اگر عیسائی آج ہم سے کہے کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے اس موضوع پر مناظرہ تو کریں گے، لیکن سیدہ مریم کی توہین تو نہیں کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کی توہین تو نہیں کریں گے. اس وقت مختصر یہ کہ اس نے اپنے قد بنا لیا, قد بنانے کے بعد اس نے مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور اٹھ پٹانگ باتیں اس نے لکھنا شروع کی. امت کے علماء صرف نظر رکھے ہوئے تھے یہ کیا کرنا چاہتا ہے. اور 19ویں صدی داخل ہو رہی ہے, جیسے 2020 داخل ہو رہی ہے, اس سے ایک سال پہلے اس نے دعویٰ کر دیا, دو سال پہلے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ یقیناً مر چکے ہیں, ان کی قبر کشمیر کے اندر ہے. اس نے لکھا کشمیر کے اندر ان کی قبر ہے اور میں ہی عیسیٰ ہوں. اور حضرت عیسیٰ کو گندی باتیں کرنے لگے, ان کو کیا آتا تھا, کچھ بھی نہیں آتا تھا, ان کے موجز سارے ڈرامہ تھے اور وہ جادوگر تھے, انہوں نے کوئی پرندہ زندہ نہیں کیا. قرآن یہ کہتا انی اخلق لکم من طین کہایت الطیر, اللہ فرماتا میرا عیسیٰ مٹی کو گونتا تھا اور اس میں پھونک مارتا تھا تو اس کو پھونک وہ مارتا تھا, فیکون طیرم باذن اللہ, اور میں پرندے کو زندہ کرتا تھا. یہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے. اس نے کہا یہ سب ڈھونگ ڈرامہ تھا, میں عیسیٰ بن کر آیا. جب بہت زیادہ یہ شور مچنے لگا تو امت کے بے شمار علماء نے کام کیا, لیکن 25 اگست 1900 کی ابتدا کا صحرا خواجہ ملت بدیل سرکار ملت مجدد اہل سنت حضرت پیر مہدی شاہ صاحب کے سر آتا ہے. تو اس وقت حضرت پیر مہدی شاہ صاحب نے 19ویں صدی شروع ہونے سے ایک سال پہلے لوگوں نے کہا حضور کوئی جواب دیجئے, اس نے چند زر خرید ملا, دیکھو حوث مال کی لالچ میں, ابھی تحریک چمری ختم نبوت میں اس میں بے شمار لوگ نیشنلٹی پہ بک جاتے ہیں, پوزیشن پہ بکتے ہیں, لوگ بکتے ہیں اپنی آخرت کو. اور مرزا نے خریدا, احمد امروہی نام سے ایک بندہ اس نے خریدا جو بہت بڑا منطق کا امام تھا. دوسرا اس نے حکیم نور الدین نامی شخص کو جو سرگودا کا رہنے والا تھا اس کو خریدا اور دبا کر مراتے دی, کتابیں اس سے لکھوا کر اپنی شان میں چھپوا. یہ دونوں مسلمان تھے لیکن پیسے کے لالچ میں کہ آدھے آدھے گاؤں کا مالک بنا دیا جائے گا, اتنی کوٹھیاں دی جائیں گی, انگریزوں کے علاقوں میں آزاد سفر ہوگا, تم سے تمہارے ساتھ باڈی گارڈز ہوں گے, حکومت کے اداروں میں تمہاری رسائی ہوگی. تو اپنے پروٹوکول حوث ہی نے حضرت حسین کو قتل کرنے کے لیے محمد بن سعد کو کھڑا کیا تھا, جو صحابی رسول کا بیٹا تھا جس نے گردن پر چھری چلائی تھی. تو حوث ایسی چیز ہے جس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے, اور حوث کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ تاریخی دن یاد رکھنا پڑتا ہے. میرے دوستو بزرگو, تو اس وقت حضرت پیر مہرلی شاہ صاحب نے 19ویں صدی کو ظاہر ہونے سے پہلے ایک کتاب لکھی, بس میں ختم کرنے کے قریب آ گیا, شمس الہدایت. شمس الہدایت اتنی مبارک کتاب ہے, آج بھی وہ نیٹ پر بازاروں میں موجود ہے, پڑھ کر دیکھ لیجئے, آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے. لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے فلاں چھلانگ لگائی, میں نے کہا جی کس نے دیکھا, ہاں مسلمانوں نے جو کام کیا آج بھی وہ تاریخ کے صفحے میں موجود ہے. سکار پیر مہلی شاہ صاحب کی کتاب شمس الہدایت پڑھنے کے بعد بندہ حیران ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے غلاموں کا علم ایسا, علی کا ایک بیٹا جو 13ویں صدی میں پیدا ہو رہا ہے اس کے علم کی یہ شان ہے تو علی کے علم کی کیا شان ہوگی. ایسا علمی مقام حضرت پیر مہلی شاہ صاحب کا تھا کہ شمس الہدایت کو دیکھتے ہوئے علماء کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں, دل خوش ہو جاتا ہے. شمس الہدایت میں اب تک مرزا کے 7-8 سال کے جتنے دعوے تھے سب کا وہ علمی رد کیا کہ مرزائیت خاموش, زلزلہ آ گیا قادیانیت کے اندر. اب انہوں نے کیا کیا کہ بھاگم دوڑی شروع کے لوگ پوچھنے لگے, تو حکیم نور الدین نے سکار پیر مہلی شاہ صاحب کو خط لکھا اور 12 سوالات کیے, اور 12 سوال بھی اٹھ پٹانگ تھے. یعنی مرزا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس پر سوال نہیں, سوال یہ ہو رہا ہے کہ کالا رنگ کالا کیوں ہوتا ہے, سفید کیوں نہیں ہوتا, اور اگر کالے پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے, پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے کہ سفید ہوتا ہے. یہ سوالات ہو رہے ہیں. بھائی تم مرزا کے کیونکہ جواب بن نہیں رہا لیکن کچھ بولیں گے تو صحیح, اور فخر سے کہہ رہے ہم نے 12 سوال مہر علی پر کر دیے ہیں, تو کون سے موضوع پر کیے ہیں, تم تو سیاسی موضوع پر, زمین پر, آسمان پر کر رہے ہیں. لیکن سرکار پیر مہلی شاہ صاحب نے ان 12 سوالوں کا جواب پہلے تو اگنور کیا, لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا, قادیان کا جو اخبار تھا اس میں شایع ہوا پیر مہر علی بھاگ گیا جواب نہیں دیا, تو آپ کو جواب پہلے تیار کر چکے تھے اور آپ نے اس کو توہین سمجھا کہ اس کا کیا جواب دیں, پھر آپ نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد 1900 میں جب صدی شروع ہوئی اس وقت مرزا نے مسیل موعود, آپ کا ٹائم تھوڑا بڑھے گا لیکن یہ آج تاریخی دن ہے میرے دوستوں, اس لیے میں آپ کو بات کروں. پہلے اس نے مسیل موعود میں عیسیٰ جیسا ہوں, پھر اس کے بعد میں عیسیٰ ہوں, لیکن 19ویں صدی جب شروع ہوئی اس نے ڈائریکٹ دعویٰ کیا کہ میں ہی رسول ہوں, مجھ پر وحی آتی ہے, شریعت آتی ہے. اور حکیم نور الدین نے لکھ دیا کہ مرزا صاحب اگر اپنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ سارا قرآن منسوخ ہو گیا ہے, اب میں جو کہوں گا قرآن چلے گا. تو حکیم نور الدین کہنے لگا ہمیں اس میں بھی کوئی توقف نہیں ہے, کیونکہ جب ہم نے آپ کو من جانب اللہ قبول کر لیا ہے تو اگر آپ زبان سے یہ کہہ دیں کہ قرآن منسوخ ہو گیا ہے, اب نئی وحی مجھ پر آئے گی تو ہم قبول کر لیں گے. یہ سیرت مہدی کی واضح عبارت ہے جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اب آپ دیکھیے یہ ہونے کے بعد مرزا نے 1900 میں جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, ادھر سے پیر مہرلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے مناظرے کا چیلنج کر دیا, کیونکہ شمس الہدایت نے ان کا ستیاناش کر دیا تھا. اب مرزا کے گریبان پکڑ کر ان کو لوگ پوچھتے تھے جواب دیں اس کا, اور وہ کتاب آج 100 سال ہو گیا لاجواب کتاب ہے. مرزا نے پیر مہلی شاہ صاحب کو چیلنج کیا کہ 25 اگست جو پرسو آ رہا ہے, اس لیے میں نے آج کا جمعہ منسوخ کیا, 25 اگست 1900 کو بادشاہی مسجد میں تم سے مناظرہ کروں گا. پیر مہلی شاہ صاحب کو خط لکھا گیا, اور مناظرہ کروں گا کس موضوع پر, کہ میں نبی ہوں نہیں, موضوع کہ آپ مناظرہ کا چیلنج ذرا دیکھیں, کیا میں عیسیٰ ہوں اس پر نہیں, بلکہ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر دونوں بیٹھ کر لکھیں گے اور عربی میں لکھیں گے اور دیکھیں گے کہ عربی کس کی اچھی ہے. ارے عربی کس کی اچھی ہے کس کی اچھی نہیں ہے, اس کا نبوت سے کیا تعلق ہے. آج بھی کئی ہندو عربی میں اتنے ماہر ہیں کہ وہ اچھی عربی لکھ سکتے ہیں, وہ تو ایک زبان ہے. کئی عیسائی مستشرقین جو موجود ہیں اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں, وہ باقاعدہ انہوں نے شام اور مصر میں عربی زبان اتنی پڑھی ہے کہ اہل عرب حیران ہوتے ہیں کہ یہ عیسائی ہے کہ مسلمان. آج بھی مصر کے اندر پورے عرب میں عیسائی رہتے ہیں, عربی ایسا بولتے ہیں کہ آپ کو شک بھی نہیں لگے گا کہ یہ غیر مسلم ہے. تو زبان کا نبوت سے کیا تعلق. لیکن پیر مہدی شاہ صاحب نے کہا یہ بھاگنے نہ پائے, اور اس نے شرط لگائی کہ 5000 پوسٹر آپ چھپوائیں گے اور سب کو پہنچائیں گے, یہ ذمہ داری آپ کی, میں تنہا اپنے امتیوں کے ساتھ معاذ اللہ آؤں گا. پیر مہدی شاہ صاحب نے خط لکھا تیری ہر بات ہمیں قبول ہے بالکل, تحریری مناظرہ ہوگا, صفحہ تیرے ہاتھ میں ہوگا میرے ہاتھ میں ہوگا, سورہ فاتحہ کی تفسیر تو بھی بیٹھ کر لکھے گا میرے سامنے اور میں بھی لکھوں گا, لیکن بات صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر پر ختم نہیں ہوگی, اس کے بعد 4 گھنٹہ کچھ بات چیت زبانی بھی ہوگی, 4 گھنٹہ کچھ بات زبانی بھی ہوگی, اور 4 گھنٹہ نہیں جتنا وقت ہو. 5000 پوسٹر گولڈا شریف سے پیر مہدی شاہ صاحب نے اپنے پیسوں سے چھپوا کر بانٹ دیے. اب یہ جنگل کی آگ کی طرح تھا, سارے مکاتب فکر کے لوگ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, وقت نہیں میرے پاس, لاہور میں لوگوں کا چلنا مشکل ہو گیا تھا, اتنی دنیا لاہور پہنچ چکی تھی کہ آج اسلام اور کفر و یوم بدر کا سماں قائم ہوگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دستار پر ہاتھ ڈالنے والا وقت کا ابو جہل میدان میں آنے کی دعوت دے رہا ہے, اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا شیر بیٹا علی المرتضیٰ کی طرح بدر کی تلوار نکال کر جنہوں نے کفر کی گردن کو جھکایا تھا, آج وہ میدان عمل کے موجود ہے. حضرت پیر مہلی شاہ صاحب سب سے پہلے دار النعمانیہ تشریف لائے, جو لاہور میں آج بھی مقدس ادارہ موجود ہے, اس ادارے کے اندر آپ نے قیام کیا, اور قیام کرنے کے بعد جب 25 تاریخ کو پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ تمام علماء کے ساتھ بادشاہی مسجد میں پہنچے, بادشاہی مسجد کتنی بڑی ہے, تو اس میں جناب تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, پورا دن گزرا پیر صاحب بیٹھے ہوئے اور انتظار فرما رہے ہیں, علماء انتظار, پورا دن گزر گیا, رات گزر گئی, 26 کا دن آیا, 26 کی رات گئی, 27 کا دن آیا, مرزائی بس ابھی آ رہے ہیں, مرزا صاحب ابھی آ رہے ہیں, ابھی شرائط طے ہو رہے ہیں, ابھی ان کی سواری چل رہی ہے. مرزا نے 27 کو گرداسپور سے پیغام بھیجوایا کہ مجھ پر وہی آئی ہے کہ مہر علی پشاور کے پٹھانوں کو لے کر آیا ہے, اور اگر میں لاہور پہنچا تو مجھے مار ڈالے گا. میں لطیفہ جھوٹ نہیں یہ بات بتا رہا ہوں جو کتابوں میں درج ہے. پیر مہلی شاہ صاحب نے دیکھا کہ اب ان دیوں میں دم نہیں ہے, تو لوگوں نے کہا کہ آپ ذرا گفتگو فرمائیے. تو سرکار میرے آقا خواجہ ملت ودین آج جمعے کی یہ دیواریں آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. گولڈا شریف کو خدا رہتی دنیا تک آباد رکھے, اس گنبد اور مینار کو اللہ ایسا اونچا رکھے. آج ہماری مسجدوں کے مینارے اسی مرد کلندر کی وجہ سے گویا کہ بلند ہے, جو سارے مسلمانوں کا مقتدا بن کر اللہ اکبر بدر میں, جیسے صف اول میں مولا مرتضی سید الشہداء امیر حمزہ موجود تھے, اس طرح ان کا یہ بیٹا مہلی پہلی صف کے اندر موجود ہے. حضرت پیر مہلی شاہ صاحب کو علماء نے کہا تمام مکاتب فکر کہ اب آپ ہی تقریر فرما دیں. تو 27 اگست کو بادشاہی مسجد گواہ ہے, پیر مہلی شاہ صاحب نے ایک تاریخی خطبہ ختم نبوت پر دیا. اہل حدیث مذہب کے سب سے بڑے امام مولانا داؤد صاحب نے کھڑے ہو کر کہا, انہوں نے کہا خدا کی قسم داڑھی سفید ہو گئی ہماری پڑھتے پڑھانے میں, لیکن عقیدہ ختم نبوت ہمیں اب تک سمجھ میں نہیں آیا. جیسا پیر مہلی شاہ کی گفتگو نے ہمیں بتایا کہ یہ عقیدہ ہے کیا. قطب مدینہ اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ, جن کے نسبت سے لوگ اپنے آپ کو ضیائی لکھتے ہیں, وہ خود بیان کرتے ہیں کہ سرکار پیر مہلی شاہ صاحب کی کتاب سیف چشتیائی شمس الہدایت جب اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پاس پہنچی تو اعلی حضرت اپنے مجمع میں اپنے سامنے اس کتاب کو رکھتے تھے, اور اپنے خلفاء کو کہتے دیکھیں پیر کیا سید صاحب نے استدلال کیا ہے، دیکھیں سید صاحب نے کیا کام کیا ہے، یعنی فاضل بریلوی وہاں سے یعنی پوری دنیا ان کے ساتھ موجود تھی. اور 27 کو یہ بات کرنے کے بعد پیر مہدی شاہ صاحب نے ایک جشن فتح کا کیا، اور اسی لیے 25 اگست کو ہر سال منایا جاتا ہے. ختم کرتے ہوئے میرے بھائیو یہ بات میں عرض کرتا چلوں، پیر صاحب اپنے گھر تشریف لے گئے، مرزا نے مرتا کیا نہ کرتا اعجاز مسیح اپنی طرف سے کتاب لکھ دی، اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر پیر مہدی شاہ صاحب نے اس تفسیر جو عربی میں اس نے چھپکے سے لکھی شائع کی، وہ بھی چرا کر ادھر کا ادھر سے ادھر سے. پیر مہدی شاہ صاحب کی کتاب سے چشتیائی دیکھیے، اس میں 100 سے زیادہ عربی کی غلطیاں آپ نے نکالی تھی. ایک عربی کی غلطیاں مہوروں کے اعتبار سے، صرف و نحو کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ عربی ادب کی کتابیں مقامات حریری اس کا پورا پورا صفحہ اس نے چھاپا، اس پر امام راضی کا صفحہ چھاپا اور کہیے میں نے لکھا، لیکن جب اس کو تفصیل سے دیکھا گیا تو یہ چوری تھی، فلاں کی کتاب کا صفحہ ادھر فٹ کر دیا، یعنی کاپی پیسٹ، سارا کاپی پیسٹ کر کے اس نے کتاب کو شائع کیا. اس کے بعد اس کا شاگرد امروہی نے جب کتاب لکھی شمس البازغہ، اور اس نے کہا کہ بس مرزا نے یہ کہا اس کتاب کا جواب آ جائے تو میں جھوٹا، تو 1902 کے اندر آخری کتاب پیر مہدی شاہ صاحب نے مرزائی خطاب لکھی، اور وہ کتاب تھی سیف چشتیائی. اور اس فتنے کو آپ نے دفن کیا، اور آج بھی سیف چشتیائی ہو یہ شمس الہدایہ ہو یہ مسلمانوں کا مقدمہ ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے. آج اس کتاب کی وجہ سے اسلام کی اس بدن کے اندر ختم نبوت کی جو تحریک تھی، جو جوش والی ہو گئی، پہلے سے زیادہ والہانہ ہو گئی. تو لہذا آج کے جمعے کو ہم نے تاریخی اعتبار سے منسوب کیا ہے شیخ الاسلام والمسلمین پیر طریقت رہبر شریعت سرکار آقا نعمت اولاد سیدنا امام حسن مجتبی، بولیے سبحان اللہ، خواجہ ملت و دین حضرت خواجہ پیر مہدی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ. 25 اگست 1990 میں نے بہت باتوں کو گویا کہ اس میں سے جو سننے والے علماء ہیں ان سے معذرت کرتے ہوئے، کیونکہ وقت جمعہ کا پھر بھی ہمارا زیادہ ہوا، لیکن یہ ختم نبوت کا موضوع تھا، لمبی بات کرنے کے ہم قائل نہیں، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. لہذا جس طرح 1947 آپ کو یاد ہے، قرارداد پاکستان یاد ہے، 6 ستمبر آپ کو دفاع پاکستان یاد ہے، 14 اگست آپ کو یاد ہے، اس طرح میرے بھائیوں 7 ستمبر آپ کو یاد ہونا چاہیے اور 25 اگست 1900 یاد ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین جل والا سرکار شیخ الاسلام پیر مہدی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی تربت مقدسہ پر ہزاروں رحمتوں کے نزول فرمائے. میں جب زندگی میں پہلی دفعہ سیف چشتیائی پڑھ کر سرکار پیر مہدی شاہ صاحب کے دربار میں گیا تو یقین کیجئے میں تصنع بناوٹ نہیں کرتا، میرے جسم پر ایسا تھا جسے راشا تاری ہو گیا، بدن میرا کانپ رہا تھا کہ اس بادشاہ کے حضور نظر اٹھا کر کیسے دیکھے. میرے ساتھ علماء تھے، شرف کے لیے بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم مسلمان ہیں تو ان ہستیوں کی وجہ سے، ہم نے اپنے سر کی یہ پگڑی جمعہ پڑھا کر گئے تھے، سر کی پگڑیاں کھولی اور پہلے اس جگہ کو صاف کیا جہاں پر لوگ جوتے صاف کرتے ہیں، پگڑیاں ہم نے وہیں پر چھوڑی، ننگے سر سر جھکا کر حاضر ہوئے سرکار شیخ الاسلام پیر مہدی شاہ صاحب کے دربار مقدسہ کے اندر، کہ اگر ہمارا سید ہونا بعد میں ہے، مولوی ہونا بعد میں ہے، مسلمان ہونا پہلے اور مومن ہونا پہلے، اور یہ وسطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم مومن ہیں، تو ان کے ذکر کو آنکھ اٹھا کر نہیں آنکھ جھکا کر سنا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنے کی، اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آواز میں تاجدار ختم نبوت. کوئی تنظیم، کوئی تحریک، یہ کسی تحریک کا نعرہ نہیں، یہ کسی تنظیم کا نعرہ نہیں، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں، یہ مسلمانوں کا نعرہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر بھی اپنی مزار میں سن رہے ہیں. ایک دفعہ محبت سے ہاتھ اٹھا کر بالحان طور پر تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ایک دفعہ سکہ چلے گا مینا کے لال کا، سکہ چلے گا. اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ اللہ آپ کو آپ کے بچوں کی خوشیاں عطا فرمائے، اسلام کو اللہ سلامت رکھے، پاکستان زندہ باد.